بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150-152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام قرآن اور زندگی پیش کیا جائے گا، اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا ہے، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں حکومت اپوزیشن محاذ آرائی، حکومت کو عمران کی الیکشن کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت۔ جے کے ایل ایف کے رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دوسرے روز بھی حالات کشیدہ۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایرانی مندوب کا خط۔ اور لیجیے اب سب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے دارالحکومت اسلام آباد میں دھرنا ختم کر دیا ہے، تاہم حکومت کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد میں جنا ایونیو پر اپنی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر حکومت نے 6 روز میں نئے انتخابات کا فیصلہ نہ کیا تو بقول ان کے ساری قوم کو لے کر واپس اسلام آباد آؤں گا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے جتھے کے سربراہ عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی، اور انتخابات کب کرانے ہیں اس کا فیصلہ ایوان کرے گا۔ انہوں نے حکومت پر سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجی تحریک کو ناکام بنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایسی کون سی جمہوریت ہے جہاں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی، اور مظاہرین کو آنسو گیس کی شلنگ، پولیس کے چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے، تاہم بقول ان کے 24 گھنٹے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ملک کو انتشار کی جانب لے جانا چاہتی ہے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پوری وادی کے حالات سخت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک کو نئی دہلی کی عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد آج دوسرے روز بھی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے از خود کاروبار کی مراکز اور دکانیں بند رکھیں۔ خاص طور سے جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ٹریفک بھی متاثر رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حکام نے وادی کے تمام علاقوں میں سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے اور سری نگر کے اس علاقے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ یاسین ملک کا گھر واقع ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں میں پولیس کے جوانوں کے علاوہ فوج کے جوانوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف سخت قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت نے ضرورت مند ملکوں کو گندم کی برآمدات کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر صنعت و تجارت پیوش گوئل نے جمعرات کے دن کہا کہ ان کے ملک کی حکومت اپنے دوست اور ضرورت مند ملکوں کو گندم برآمد کیے جانے کی اجازت دے گی، تاہم نجی طور پر برآمدات پر پابندی جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے عالمی اقتصادی فورم ڈاوس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی گندم کی برآمدات عالمی تجارت کے 1% حصے سے بھی کم ہے، اس لیے برآمدات کے ہمارے قوانین سے عالمی منڈیوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ ہندوستان نے حال ہی میں بڑھتے ہوئے افراط زر اور غذائی اشیاء کی قلت سے پیدا ہونے والی تشویش کی بنا پر گندم کی برآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ہندوستان میں مارچ کے مہینے میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑی ہے، جس کی بنا پر زرعی پیداوار میں کمی سے متعلق تشویش پیدا ہو گئی ہے، جبکہ اس سے قبل خوش سالی کی بنا پر بھی زرعی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ گندم کی برآمدات پر پابندی کا ہندوستان کا اعلان عالمی منڈیوں میں زرعی پیداوار کی قیمتوں کے اضافہ ہونے کا باعث بنا ہے، جبکہ اس ملک نے شکر کی برآمدات پر بھی عنقریب پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے شہر مزار شریف میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے پولیس ترجمان آصف وزیری نے کہا ہے کہ بدھ کو شہر مزار شریف میں ہونے والے 3 دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ان بم دھماکوں میں 10 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں کے کچھ گھنٹوں بعد داعش دہشت گرد گروہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ ان 3 بم دھماکوں کے ذمہ دار داعش کے افراد ہیں۔ دریاسنا گزشتہ شب شہر کابل کی ایک مسجد میں ایک بم کا دھماکہ ہوا، جس میں کم سے کم 2 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ اب تک اس دہشت گردانہ دھماکے کی ذمہ داری کسی شخص یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ 1 مہینے پہلے بھی شہر مزار شریف میں 2 مسافر بسوں کو دہشت گردانہ دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ یہ دھماکے شہر مزار شریف کے شیعہ علاقوں میں ہوئے تھے۔ گزشتہ 1 مہینے کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں من جملہ کابل اور مزار شریف و قندوز کی مسجدوں کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں 10 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس ادارے کے سربراہ کے نام خط میں مدافع حرم شہید جنرل حسن سیاد خدائی کے قتل کی سخت مذمت کی ہے۔ تہران میں اتوار کو انقلاب دشمن اور عالمی سامراج سے وابستہ عناصر نے مدافع حرم جنرل حسن سیاد خدائی کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجیب تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کے نام خط میں کہا ہے کہ یہ خط 22 مئی 2022 کو داعش کے خلاف برسر پیکار اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ایک رکن شہید سیاد خدائی کے بزدلانہ قتل کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ اس خط میں آیا ہے کہ موجودہ ثبوت و شواہد سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ان حکومتوں کی جانب سے انجام دی گئی ہے جن کی خارجہ پالیسی میں اپنے ناجائز اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ایرانی سائنسدانوں اور بے گناہ شہریوں کے خلاف منظم دہشت گردی کا تسلسل ایک اصلی ہتھ کنڈے کے طور پر شامل ہے۔ مجید تخت روانچی نے اپنے خط میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی اور بلا شبہ علاقائی و بین الاقوامی امن و سیکورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے جس کا نتیجہ اس کے حامیوں اور ذمہ داروں کو بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم اور روس کے نائب وزیر اعظم کی شرکت سے تہران میں بدھ کو ایران اور روس کا مشترکہ تجارتی اجلاس تشکیل پایا۔ تشکیل پانے والے ایران اور روس کے مشترکہ تجارتی اجلاس میں دونوں ملکوں کے حکام نے دو طرفہ تجارتی تعلقات، خاص طور سے تیل اور گیس کے شعبے میں تعلقات و تعاون کی تقویت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کی سطح کو سالانہ 40 ارب ڈالر تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تمام شعبوں میں تعلقات و تعاون کی توسیع سے عائد کی جانے والی تمام پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کی توانائی پائی جاتی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کی دشمنانہ اور مخاصمانہ پالیسیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تیل کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورسز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور اس کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں۔ ایران کے خلاف بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ ایسے میں جاری ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ کی پالیسی پر اس سے پہلے بائیڈن انتظامیہ نے تنقید کی تھی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ اس نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی کچھ فورسز کی قیادت میں تیل کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نیٹ ورک نے کچھ بریگیڈ اور حزب اللہ لبنان کو لاکھوں ڈالر کے ایرانی تیل کی فروخت سے وسائل فراہم کیے تھے، اور اس نے ایران کے تیل کے وسائل کی فروخت میں ایک کلیدی عنصر کے طور پر کام کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ شام کے ایک بڑے حصے پر امریکی قبضہ اس ملک میں قیام امن میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسیلی نبنزیا نے اعلان کیا ہے کہ شام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور جو چیز وہاں قیام امن میں حائل ہے وہ اس ملک کے ایک بڑے علاقے پر امریکی فوجیوں کا قبضہ ہے۔ نبنزیا نے واشنگٹن پر شام کے عوام کے زرعی اور قدرتی ذخائر لوٹنے کا الزام لگایا اور کہا کہ امریکہ شام کے غلات اور تیل کی غیر قانونی تجارت کو بڑھا رہا ہے، اسے اس ملک کی سرحدوں سے باہر اسمگل کر رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ طبی اور حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر امریکہ میں سوکھا دودھ تیار کرنے والی 4 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی بند کیے جانے کی بنا پر اس ملک میں پاؤڈر دودھ کا بحران بدستور جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں خوش دودھ تیار کرنے والی 4 کمپنیاں خاص طور سے سرگرم ہیں، جن میں ایبو ڈرائی ملک کمپنی کا دودھ استعمال کرنے کے نتیجے میں 4 بچے بیمار اور ان میں سے 2 بچوں کی موت واقع ہو جانے کے نتیجے میں اس کمپنی پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ اس کمپنی کا کہنا ہے کہ ان بچوں کی اموات کی وجہ اس کے تیار کردہ دودھ کا استعمال نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو تمنا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ, تمہاری یاد میں بیٹھے ہوئے روتے ہیں ہم کب سے, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, بچا لینا مجھے بھی گر روزے قیامت سے, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ, زبان حوصلہ دے دے, زبان کھلتی نہیں ہے آپ ہی اب حوصلہ دے دے, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی، اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی۔
عزیز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کا میزبان ہاشم علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے۔ شاعر مدح امام صادق علیہ السلام میں یوں رطب اللسان ہے: خلاق دو عالم کا ایسا شہکار امام صادق ہیں، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں۔ قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہیں۔ گر دین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں یہ مذہب کی سپر، باطل جو اٹھائے سر اپنا تلوار امام صادق ہیں۔ منصور کا ناصر کوئی نہیں، اس رہ کا مسافر کوئی نہیں، اب قافلے حق کے بس تنہا سالار امام صادق ہیں۔ ایمان کی ہر حکمت ان سے، اسلام کی ہر وسعت ان سے، ہے علم اگر ایک نقطۂ با پرکار امام صادق ہیں۔
فراز عرش ملا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔
روایت کے مطابق 25 شوال المکرم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برس پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمراں بسر اقتدار تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو اپنی 65 سالہ عمر میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی معیت میں، اور پھر 19 سال اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا، اور پھر خود اپنی امامت کے 34 سال میسر ہوئے۔ اس دوران بنو امیہ اور بنو عباس کو اپنی لڑائیوں میں مشغولیت نے آل محمد کے ساتھ تعرض کا موقع نہیں دیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس درسگاہ کو ایک عظیم دانشگاہ کے رتبے تک پہنچا دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دانشگاہ کے نصاب کی دستاویز بہت پہلے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں تیار کر دی تھی۔ بظاہر یہ دعاؤں کا مجموعہ اپنے اندر حکمت اور دانائی، احکام خداوندی، عبد اور معبود کے تعلقات، حقوق الناس اور تخلیق کائنات جیسے کثیر الجہات عنوانات پر مشتمل تھی، جو پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ محمد ابن یعقوب کلینی نے 16,199 احادیث پر مشتمل اصول کافی بطور تدریسی مواد مہیا کیا، جس کی موجودگی میں ہمارے علماء کو قیاس اور رائے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی تدوین فقہ کی انہی کوشش کی بنا پر فقہ محمدی کو فقہ جعفری سے موسوم کیا گیا، تاکہ اس کو فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سے ممتاز کیا جا سکے۔ موجودہ دور میں فقہ جعفری کی اعلی علمی حلقوں میں پذیرائی کی ایک قابل ذکر مثال مصر کی عظیم دانشگاہ جامعہ اظہر کے چانسلر مفتی علامہ شیخ محمود شلتوت کا ایک منصفانہ اور جرت مندانہ اقدام ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور قوی دلیل کی موجودگی میں ایک مذہب یا فقہ کے ماننے والوں کے لیے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس بنا پر انہوں نے قانونی طور پر فتویٰ دیا کہ دوسرے مذہب کی طرح شیعہ فقہ پر بھی عمل صحیح ہے۔ ان کا یہ اقدام قدر و منزلت کا متقاضی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4,000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، شروع شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے قدم جمائے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے بھی امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبین اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل کھلی مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ اس ضمن میں جسٹس امیر علی لکھتے ہیں، یہ تحریک حضرت امام صادق علیہ السلام کی سرکردگی میں آگے بڑھی، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم کی دستگاہ حاصل تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے مؤسس اور بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی مجلس بحث و درس میں صرف وہی افراد نہیں آتے تھے جو بعد میں امام مذہب بن گئے، بلکہ تمام اطراف سے بڑے بڑے فلاسفر استفادہ کرنے حاضر ہوتے تھے۔ دوسری صدی کی ابتدا یعنی 133 ہجری میں اموی خلافتوں کے خاتمے پر عباسی دور شروع ہوا۔ یہ عبوری دور انتقال و تحویل اقتدار کی کشمکش کا وقفہ تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام صادق علیہ السلام نے علوم و معارف اسلام کی ترویج و اشاعت کا اہم کام انجام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب فتوحات اور بیرونی دنیا سے بڑھتے ہوئے روابط کے نتیجے میں رومی اور یونانی فکری اثرات عربستان میں مختلف فنون، علوم اور نظریاتی رجحانات کو متاثر کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف ایک بیرونی یلغار ثابت ہو رہے تھے۔ موجودہ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کی ایک صورت میں یہ ایک ایسی سرد جنگ تھی جس کے زہریلے اثرات اور ہلاکت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا صرف تلوار کی دھار اور اسلحے کی طاقت سے ممکن نہیں تھا، کیونکہ علم و فکر کا مقابلہ علم و دانش ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ نسلی تعصب اور جہالت سے فکری اور علمی طوفان پر بند نہیں باندھ سکتے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ ایسی صورت میں سب سے بہتر حکمت عملی امت مسلمہ کو حصول علم و دانش کی طرف راغب کرنا ہے۔ ان فیوز کے اجرا کے لیے مدینہ میں آپ کا گھر اور مسجد نبوی ایک بڑے علمی تحقیقی مرکز کی شکل اختیار کر گئے، اور اس حلقے تعلیم و تدریس و تحقیق میں کم از کم 4,000 طلبہ مختلف شہروں اور ملکوں سے آ کر زیر تعلیم تھے۔ مختلف علوم میں امام کی دسترس کا بنیادی راز یہ ہے کہ ائمہ اور معصومین کا علم لدنی ہوتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ الہامی علم ہے جس کی بنیاد روحانیت، تزکیہ نفس اور معارف الہیہ ہیں۔ اس موقع پر ایک اہم کتاب کا حوالہ مقصود ہے، جس کا ہمارے علمی حلقوں میں بے حد چرچا ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی کے مطالعاتی مرکز سے شائع ہونے والی کتاب کا فرانسیسی زبان سے ذبیح اللہ المنصوری نے مغز متفکر جہان شیعہ کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اصل کتاب کی مناسبت سے اس کا نام مغز متفکر اسلام ہے، لیکن اس عوامی نام سپرمین ان اسلام زیادہ زبان زد عام ہے۔ اس کتاب میں ایسے مطالب درج ہیں جو پہلی مرتبہ عام قاری تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب ایک علمی کاوش ہے جو 25 دانشوروں کی تحقیق کا نتیجہ ہے، جس میں صرف 2 مسلمان ہیں، حسین نصر اور موسیٰ صدر۔ باقی 23 یورپ اور امریکہ کی مختلف جامعات سے منسلک پروفیسر اور مستشرقین ہیں۔ اس کاوش کا پس منظر یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی سے اسلامی مسائل یورپ کے دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے تحقیقاتی مرکز نے، کہ جو ادیان عالم پر ریسرچ کرتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد اہل تشیع اور ان کے مذہب کی عظیم شخصیات کی علمی سطح، خدمات اور فیوزات کا جائزہ لیا، اور اس جائزے کے دوران مختلف کتب خانوں میں موجود شیعہ دانشوروں کی علمی تحقیقات اور دستاویزات کے مطالعے کے نتیجے میں ان دانشوروں کو امام صادق علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کا پہلی مرتبہ اندازہ ہوا۔ ایک درخت اپنے پھل سے، ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے، اور ایک استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور اصحاب کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں چند معروف نام ابان بن تغلب، ہشام بن الحکم، مفضل بن عمر، حماد بن عیسیٰ، زرارتن بن آئین، محمد بن علی المعروف، مومن طاق اور آخر میں لیکن بہت قابل احترام جابر بن حیان ہیں۔ جابر بن حیان بابا علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخارزمی نے بھی بالواسطہ طور پر امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کی علمی منزلت اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم تدوین کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اپنے شاگرد جابر بن حیان سے کہا کہ ایسا کاغذ تیار کرو جس کو آگ نہ جلا سکے۔ جابر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ کاغذ تیار کیا تو امام نے اس کاغذ پر اپنے دست مبارک سے لکھ کر اسے آگ میں ڈالا تو آگ اس کو نہیں جلا سکی۔ البتہ راویوں نے اس کتاب کے نام کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں تحریر کیے گئے علم کا نام بتایا ہے۔ امام کے علوم صرف فقہ، حدیث اور علم کلام ہی نہیں تھے بلکہ ان میں آپ کے ایجاد کردہ علوم جیسے فزکس، کیمیا اور طب وغیرہ بھی شامل تھے۔ احادیث کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام کاظم علیہ السلام کو اپنے بعد امام کے عنوان سے اپنے خاص کے سامنے تعارف کرایا تھا، لیکن بنی عباس کے سیاسی دباؤ اور امام کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے بعد 5 افراد من جملہ منصور دوانیقی کو اپنا وصی بنایا۔ اسی بنا پر حتیٰ آپ کے بعض برجستہ اصحاب جیسے مومن طاق اور ہشام بن سالم بھی آپ کی جانشینی کے مسئلے میں مردد تھے۔ یوں یہ لوگ شروع میں عبداللہ افتاح کی طرف چلے گئے اور ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن وہ عبداللہ کے جواب سے قانع نہیں ہوئے تو وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہی سوالات آپ سے بھی کیے، اور جب آپ کے جواب سے وہ قانع نہیں ہوئے تو انہوں نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے آپ کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے، جو بعد میں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی میں سے بعض لوگ جب اسماعیل کے زندہ ہونے سے مایوس ہو گئے تو ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے۔ بعض شیعہ عبداللہ افتاح کو امام ماننے لگے۔ یہ گروہ فتحیہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہ گروہ عبداللہ کی وفات کے بعد جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے صرف 70 دن کے بعد واقع ہوئی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعوں نے ناووس نامی شخص کی پیروی کرتے ہوئے خود امام صادق علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا۔ یہ گروہ بعد میں فرقہ ناووسیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور بعض شیعہ محمد دیباج کی امامت کے معتقد تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے سلاطین میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، مروان حمار اور خاندان بنی عباس کے 2 افراد ابو العباس الصفاح اور منصور دوانیقی تھے۔ ان میں عبد الملک کے 20 سال کا عہد اور منصور دوانیقی کے 10 سال شامل ہیں۔ علماء کے مطابق 15 یا 25 شوال سن 148 ہجری قمری میں 65 سال کی عمر میں منصور دوانیقی نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ آپ کو منصور دوانیقی نے زہر سے شہید کرایا تھا۔ امام علیہ السلام کو زہر آلود انگور کھلایا گیا، انگور نوش کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، پیشانی پر موت کا پسینہ آیا اور ایک آخری انگڑائی لی اور اکھڑی سانسوں کے درمیان دھیرے سے فرمایا، میرے اعزہ کہاں ہیں؟ تمام اعزہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ نوحو شیون بلند ہوا، آپ نے آخری بار سب کو دیکھا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوح گر، شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوح گر، خرد و کلاں پہ آپ نے الفت سے کی نظر، لطف و کرم سے اپنے کیا سب کو بہرہ ور، کھولا پھر ان پہ واز و نصیحت کا شہن در، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ صحبت اخیر وہ رخصت امام کی، ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک، پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک، تیغ علم سے دل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک، تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ مگر آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر اس المناک شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کی دل بر ہے عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جت کی ذوالفقار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تیغ لے کے ہے در کی جب امام آئیں گے، تب فتک کے غاصب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے، فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار.
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار.
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانسا جل ثناؤك غلسا مبتدئا وتطولت متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بالذر ومسجلتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا۔ Thank you.